أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا كيها لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينالوا التقوى منكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الأدهية: التدهية هي سنة أبيكم إبراهيم. أخرجه الشيخان. اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وسلم عليه. اشہر حج ہے، شوال مکمل ہو چکا ہے اور ذیقعد تقریباً 20 دن گزر گئے، 10 دن باقی ہے ذی‌الحجہ میں. چونکہ اس میں حج کیا جاتا ہے اس لیے ذی‌الحجہ کہلاتا ہے، اور ان 2 مہینوں میں تیاری ہوتی ہے، یہ بھی اشہر حج میں شامل ہے. الحج اشہر معلومات. 2 عبادتیں بڑی محتم بشان ہیں، ایک حج، حدیث شریف میں ہے الحج عرفہ، وقوف عرفہ رکن اعظم ہے، اور وقوف عرفہ جس نے کر لیا احرام اور حج کی نیت کے بعد اس کا حج ہو گیا. حج کے 3 فرض ہیں، ایک احرام ہے، دوسرا وقوف ہے، تیسرا طواف زیارت ہے. احرام کے بعد وقوف عرفہ، اور وقوف عرفہ کے بعد 12 ذی الحج کی مغرب سے پہلے تک سنت وقت طواف زیارت کا. زمانے جاہلیت میں اہل مکہ مزدلفہ میں بیٹھے رہتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ حدود حرم ہے اور ہم حمص ہے، کعبہ شریف کے مجاور ہے، ہم آگے نہیں جا سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے نبی اور رسول مبعوث فرمایا. آپ نے فرمایا کہ حج تب ہوگا کہ یہاں سے نکل کر عرفات کے میدان میں قدم رکھو، اور جب تک کسی نے وہاں قدم نہیں رکھا ہے وہ حج ہی نہیں ہوگا. علماء دین کہتے ہیں کہ اگر وقوف عرفہ رہ گیا تو یہ رکن اعظم ہے، حج کا وجود نفی ہو گیا. نو ذی الحجہ کو سورج ڈھلنے کے بعد، وقت ظہر داخل ہونے کے بعد، سورج ڈوبنے تک وقوف عرفہ کا مسنون وقت ہے، مبارک وقت ہے. 2 نمازیں وہاں پڑھی جاتی ہے، ظہر اور عصر، اگر وہاں کے امام صاحب کے ساتھ پڑھنی پڑی وہ 2-2 رکعت پڑھاتے ہیں. حنابلہ کے نزدیک قصر صلات من اجل مناسک الحج ہے، احناف کے نزدیک، مالکیہ، شوافی سب کے نزدیک قصر صرف سفر سے ہے، حج کی وجہ سے نہیں. حضرت الاستاذ مولانا محمد یوسف صاحب بنوری مرحوم کے ارشاد پر اور فرمائش پر شاہ فیصل نے یہ استدعا قبول کیا تھا، اور ریاض سے خطیب بھیجتے تھے تو وہ مسافر ہو جاتا تھا، تو ہمارے حساب سے بھی نماز صحیح تھی اور ان کے حساب سے بھی صحیح تھی، لیکن شاہ فیصل کے بعد ایسا مضبوط آدمی نہیں رہا، اور حضرت بنوری کے بعد ایسا مشہور عالم نہیں رہا جو ان کو مسئلہ سمجھائے. اکثر تو ہم دیکھتے ہیں وہی کعبے کا امام جو ہے وہی آ جاتا ہے. 3 یا 4 سال سے میں نے دیکھا ہے کہ ریاض سے پھر امام آ رہا ہے. اس میں نقطہ یہ ہے کہ اگر حرمین کا یعنی کعبہ شریف کا امام ہو اور وہ وہاں 2 پڑھا لے، ظہر 2 عصر، تو 6 میل کی مسافت بنتی ہے عرفات کی مکہ سے، اور 6 میل پر کسی کا بھی مسافر نہیں، لہذا قصر صلات نہیں ہے ان کے نزدیک، تو حج کی وجہ سے ہے۔ تو 2 فتوے ہمارے آئے، مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع نے لکھا ہے احکام حج میں کہ احناف ان کے ساتھ نماز نہ پڑھے، ظہر ظہر کے وقت میں اپنے خیمے میں پڑھے اور عصر عصر کے وقت اپنے خیمے میں پڑھے۔ یہ اس وجہ سے فرمایا ہے، مجبوراً لکھنا پڑا کہ وہاں کا مقیم امام 4 کی جگہ 2 پڑھاتا ہے، اور مقیم 4 کی جگہ 2 پڑھائے تو حنفیہ کے نزدیک نماز صحیح نہیں ہے۔ اس عاجز اور فقیر نے ایک عرصے سے یہ فتویٰ شروع کیا ہے کہ وہاں شریک ہو جائے لیکن ظہر کے وقت میں اپنی ظہر اور عصر کے وقت میں اپنی عصر مقرر پڑھ لے۔ اختلاف سے نکلنے کے لیے بعض صورت فقہا نے احتیاط الظہر کی لکھی تھی، ہندوستان پر جب انگریز کی حکومت تھی تو بہت سارے فقہا نے اجازت دی تھی کہ جمعے کے بعد 4 ظہر بھی پڑھ لیں، کیونکہ انگریزی سلطنت کی وجہ سے ملک کی آزادی تو تھی نہیں اور شرائط موجود نہیں تھے، تو ازرو فقہ شریف ہندوستان بھر میں جمعہ صحیح نہیں تھا، اور جمعہ نہ پڑھنے سے مسلمان ضعیف ہو رہے تھے، کمزور ہو رہے تھے، دشمن کو اور موقع ملتا تھا۔ تو علماء نے فتوے کا تو جمعے کے انعقاد کا فتوہ دے دیا کہ جمعہ پڑھو، لیکن اپنے علماء کو آہستہ سمجھایا کہ احتیاط الظہر پڑھا کرو۔ وہاں پر بھی اگر کوئی اس طرح کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر کوئی شخص اسی پر اکتفا کر لے کہ 4 ائمہ برحق ہے اور 4 فقہ درست ہے، لہذا امام احمد ابن حنبل کا مناسک حج کی وجہ سے 4 ظہر 2 پڑھنا اور 4 عصر 2 پڑھنا یہ باطل نہیں ہے، لہذا اگر ایک آدھ دفعہ ان کے ساتھ ان کی فقہ کے مطابق نماز پڑھے تو انشاءاللہ تعالی اجر ملے۔ یہ بھی ہمارے کتابوں میں ہے، یہ مسئلہ وہاں لکھا ہے کہ ان کے ہاں 3 وتر جب پڑھاتے ہیں تو 2 کے بعد سلام پھیرتے ہیں اور پھر اللہ اکبر کر کے ایک اور وتر پڑھا لیتے ہیں، یہ بھی اجتہادی مسئلہ ہے۔ تو جساس رازی نے احکام القرآن میں لکھا ہے کہ مذاہب 4 برحق ہے، احناف ان کے پیچھے اپنے وتر منقوض نہ سمجھے، صحیح سمجھے، آپ نہ پہ رہے سلام، بیٹھے رہے، جب وہ اللہ اکبر کر کے اٹھے تو آپ اٹھ جائے، نماز صحیح ہے، درست ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ، سلف کے اندر بھی ایسا ہوا ہے، امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا اکثر مسائل میں اختلاف ہے، مثلا ان کے ہاں رکوع جاتے وقت سر اٹھاتے وقت دونوں رفع دین ہیں، وللضالین کے بعد آمین زہر سے سنت ہے، فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم جب فاتحہ زور سے ہو تو وہ زور سے پڑھتے ہیں، لیکن امام شافعی رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ بغداد گئے اور اس مسجد میں نماز پڑھنی پڑی جس میں امام اعظم ابو حنیفہ رہے اور اب حضرت کی قبر بھی وہی ہے، اعظمیہ میں حضرت امام صاحب کی قبر پر حاضری نصیب ہوئی ہے، بہت ماشاءاللہ جلوے ہیں اور عجیب و غریب برکات ہے۔ 15ویں صدی میں اس قبر کا یہ عالم ہے کہ اس پر ڈالر اور پونڈ اور ریال جہان بھر کے جو رکھے گئے ہیں پڑے ہوئے، مٹی ہو رہا ہے لیکن اٹھانے کا رواج نہیں۔ اب تو لوگ بہت دلیر ہو گئے تو قبریں کھول کے اندر سے بھی چیزیں چھین لیتے، لوگ کا ایمان جاتا رہا ہے۔ قبروں کا ایک احترام تو وہ ہے جو بدعتی اور مشرک کر رہے ہیں، وہ تو احترام نہیں ہے، وہ تو کفر و شرک ہے، اس سے تو وہ تباہ و برباد ہو گئے، چادریں چڑھانا ہو، پھول رکھنا ہو، جھنڈے لگانا ہو، ہاتھ لگانا ہو، جھاڑو پھیرنا ہو، نمک چونکنا ہو، یہ تو اسلام کے مقابلے میں ایک متوازی نیا مذہب بنانا ہے. اور قبر کا اتنا احترام کرنا کہ کم از کم ان کے لیے دعا مانگے، کبھی کبھی حاضری ہو تو آداب بجا لائے، پیر نہ رکھے، بیج بھی نہ کرے. یہ متفقون علیہ مسئلہ ہے، تمام اہل سنت والجماعت چاروں مذاہب اس پر متفق ہیں. تو حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی مسجد میں جب ان کو نماز پڑھنی یا پڑھانی پڑی تو آپ نے حنفی طرز سے نماز پڑھا لی. الحمدللہ رب العالمین سے خیرات شروع کی، بسم اللہ سے نہیں، اول الضالین کے بعد آہستہ امین کا. نماز کے بعد کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کا اجتہاد تو دوسرا ہے، تو آپ نے فرمایا استحییت من صاحب القبر. امام ابو حنیفہ سے حیا آتی کہ انہی کے ہاں آ کر ان کے خلاف کرنا بڑی بے ادبی، یہاں تو کم از کم حضرت کا فقہ ہونا چاہیے. اور اب جو لوگ ہمارے یہاں آ جاتے ہیں ہمیں دیکھ کے ٹانگے اور کھول لیتے ہیں، کرین بنا لیتے ہیں تاکہ یہ دیکھ کے غصہ ہو جائے. اور مسئلہ تو ناف کے نیچے باندھنے کا ہے اور ناف کے اوپر ہے، یہ عورتوں کی طرح یہاں رکھ کے ایسے ایسے کرتے ہیں. تو ان میں اصل میں خوف خدا نہیں رہا. مسائل میں خوف خدا اول چیز ہے. ہر مسئلہ بیان کرتے وقت یہ دیکھنا پڑے گا کہ شریعت اجازت دے دے. مسئلہ اختلافی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ صحابہ میں بھی اختلافات رہا ہے، تابعین میں بھی اختلافات رہا ہے. بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ سے جب حج کرنے آتے، مدینہ منورہ دارالخلافہ تھا، تو چونکہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آتے وقت مسافر ہو جاتے ہیں تو چار فرضوں کی جگہ دو پڑھاتے تھے. اور عصر بھی دو رکعت پڑھا لیتے تھے عرفات میں. اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ تمام بڑے مسائل حج میں نبھائے جاتے تھے. حج میں چار دانگ عالم سے جو لوگ کلمہ پڑھ چکے ہوتے ہیں وہ نئے سرے سے خلیفہ اسلام کے ہاتھ پر وہاں کلمہ پڑھتے ہیں. ایک قسم کی استقامت کی دعا تھی، ایک طریقہ تھا. جتنے نو مسلم ہوتے تھے ان کو اپنے اپنے اہل کار وہاں پہنچاتے تھے کہ خلیفہ کے سامنے آپ اپنے ایمان کا اظہار کر لیں. اب خلیفہ دو رکعت زور پڑھا رہا ہے اور دو رکعت اثر پڑھا رہا ہے کیونکہ وہ مدینہ منورہ سے آ چکے اور وہ مسافر ہے. تو حضرت تو کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے حضرت صاحب پر کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا، حضرت عثمان خلیفہ عدل کے ہاتھ پر، اور انہوں نے دیکھا کہ خلیفہ دو دو رکعت ظہر پڑھا رہا ہے، ظہر اور عصر. چنانچہ انہوں نے بھی سال بھر ظہر اور عصر دو پڑھنا شروع کر دیے کہ خلیفہ نے ہمارے سامنے دو رکعت پڑھائی. حضرت عثمان کو پتہ چل گیا حج کے موسم میں، آپ نے اعلان کیا کہ یہ تو سفر کی وجہ سے ہے، جب مدینہ منورہ میں میں ہوتا ہوں اپنے شہر میں اور گھر میں تو ظہر کے تو چار فرض ہے اور عصر کے بھی چار فرض ہے، یہ تو بوجہ مسافر ہونے کے مجھے دو دو رکعت پڑھانی پڑی. تم لوگوں نے گھر جا کے کیسے دو دو رکعت پڑھی، یہ نماز نہیں ہوئی ہے، دوبارہ پڑھنی پڑے گی. بخاری شریف میں کہ صحابہ کرام کی مشورت سے حضرت عثمان نے منا میں، مزدلفہ میں اور عرفات میں اپنے مکانات بنوائے، کیونکہ اپنے ملک میں اور اپنے گھر پر جب آدمی آ جائے تو وہ خود بخود مقیم ہو جاتا ہے. تو وہ جو حج کے اندر بوجہ سفر کے چار دو پڑھتے تھے وہ ختم ہو گیا، اور فرمایا کہ نو مسلم ہمیں دیکھ کر کے پوری سال غلطی کر رہا ہے، لہذا چار چار رکعت پڑھاؤں گا تاکہ ان کی نمازیں صحیح ہو. بخاری شریف میں ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس مشورے سے خوش نہیں ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ وہ دو دو رکعت جو آپ پڑھتے تھے وہی نبی کی سنت ہے، اور نبی جب مدینہ سے آئے تھے تو دو دو رکعت پڑھائی تھی، یہ جو آپ چار پڑھاتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جب نمازوں کا وقت ہوتا تھا تو حضرت ابن مسعود بھی حضرت عثمان کے پیچھے پڑھتے تھے. بخاری شریف میں کسی نے کہا آپ کی رائے دوسری ہے، اس نے کہا وہ رائے تک ہے. وَأَمَّ الْخِلَافَ هُوَ شَرٌ، خلیفہ عادل سے اختلاف کرنا شر ہے، شر نہیں کرنا. مسئلہ بیان کرنا علیحدہ نوبت ہے. وہاں جب ہم جاتے ہیں حنابلہ کی اقتداء میں نماز پڑھتے ہیں حرمین شریفین میں، اور بغیر کراہیت کے پڑھتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بہترین نماز ہے جو ہمیں وہاں نصیب ہوتی ہے. بعض اوقات بڑی مشکلات بڑی پیچیدگی بھی پیش آتی ہے، لیکن چونکہ دا سلور والا مذہب اثر ہے یہودی ہے ما و تاپا کے پیدا کو اختلاف، رحمان بابا کہتے ہیں چاروں مذاہب حقیقت میں ایک ہیں، کمکلوں نے اس میں اختلاف پیدا کیا ہے، اس لیے اس کمکلپن کو دور کر لے تو سب سیدھے ہو جائے. امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ چونکہ امام ابو حنیفہ کے خاص الخاص شاگرد ہیں اور پورے جہان میں ان کا فقہ منوانے والے، اور امام صاحب کے نزدیک جسم کے کسی حصے سے خون نکل جائے اور بہہ جائے تو وضو ٹوٹتا ہے، خلیفہ ہارون الرشید کا دوسرا مذہب تھا. وہ کہتے تھے کہ معروف جگہ سے جو ہوا نکلے یا پیشاب پاخانہ اس سے وضو ٹوٹے گا اور خون بہنے سے نہیں ٹوٹے گا. ایک موقع ایسا آیا کہ خلیفہ ہارون الرشید کو نماز پڑھانی تھی، امام ابو یوسف کو دیکھا اور کہا حضرت میں نے تو پچنے کروائے ہیں اور پھر اسی طرح آیا ہوں. امام ابو یوسف نے کہا بہت سارے صحابہ تیرے ہم رنگ تھے، آج ان کی نماز پڑھ لیتے. اور خلیفہ کو ہاتھ سے پکڑ کے آگے کیا. علم کے ساتھ اختلاف کم ہو جاتا ہے، جہل سے اختلاف بڑھتا ہے. یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے علماء جو ہوتے ہیں وہ تسامح کرتے ہیں، چشم پوشی فرماتے ہیں، انہیں سب معلوم ہوتا ہے، وہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ لوگ رائے راست پر آئے، لیکن ذرا ذرا سی بات پر علیحدہ ڈیوڑیاں نہیں بناتے. عوام میں مشہور ہے فلاں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، کیوں؟ دل نہیں چاہتا. کون سا دل؟ جاہل کا دل بھی جاہل ہوتا ہے، خر کا دل بھی خر ہی ہوتا ہے. آپ کئی دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث ہیں، کئی جامعہ ازہر سے پڑھے ہوئے ہیں، آپ کیا جانتے ہیں؟ شریعت نے سے نہیں پوچھ رہے ہیں کہ شرعاً نماز صحیح ہے یا نہیں، دل چاہے یا نہ چاہے، دل کوئی چیز ہے؟ دل تو کیا کہنا ہے یہ دیوانہ، اس کے کوچے میں پھر لٹایا گیا. دل تو عالم کا دل ہے، دل تو فقی کا دل ہے، محدث اور مفسر کا دل واقعی دل ہے. لا الہ الا اللہ، تو یہ کمکلپن کی بات ہے. نماز ایک شرعی فریضہ ہے، نماز ایک منصب ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں محصور تھے، اور وہ بلوائی جو آئے تھے وہ بغات سرکش لوگ، وہ مدینہ منورہ پر قابض تھے، اور مسجد نبوی کے اندر بھی ان کا امام نماز پڑھا رہا تھا. تو حضرت عثمان کی خدمت میں لوگ آئے اور حضرت عثمان سے کہا کہ برحق امام مسلمانوں کے آپ ہیں، وَقَدْ نَزَلَ بِكَ مَا تَرَى، اور آپ کا جو حال ہے آپ کو معلوم ہے، وَيُسْوَلِّي بِنَا امام الفتنہ، اور وہ جو فتنہ کرنے والے لوگ آئے ہیں ان کا آدمی نماز پڑھا رہا ہے، ہم کیا کریں؟ تو حضرت عثمان نے کہا الصلاۃ خیر موضوع، نماز تو اچھا کام ہے، نماز میں تو وہ لوگ اچھے ہیں، جب آدمی اچھا کام کرے تم ساتھ دو، جب وہ برائی کرنے لگے پیچھڑ. اے بہترین جواب دی، بخاری شریف میں الصلاۃ خیر موضوع، نماز بہت عمدہ کام ہے، نماز بہترین عمل ہے. یا طالب علموں کی اطلاع کے لیے ایک اشکال ہے، اس کا دفع کرتا ہوں، وہ یہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بلوائی اور بغات کا اختلاف سیاسی تھا، جیسے آج کل دو سیاسی لیڈر آپس میں لڑ رہا ہے، ایک ایک بات کرتے دوسرے بھائی رہنے تو اس کی اپنی رائے ہے، آپ ہر بات کی تردید کر رہے ہیں اور کوئی کام نہیں رہا آپ کا، ہر شخص اپنی رائے کا مالک ہے، آپ اس کے مقابلے میں ثواب اور درست رائے ذکر کر لیں کہ بھئی یہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے، لیکن لوگوں کے منہ پر تالا لگانے کا تو کسی کو اجازت نہیں. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ جو لوگ نماز پڑھا رہے تھے ان کے درمیان اختلاف سیاسی تھا، اور سیاسی اختلاف دین پر اثر انداز نہیں ہے، عقائد ایک تھے، اعمال میں زیادہ فرق نہیں تھا، اس لیے حضرت عثمان نے اجازت دے دی کہ ان لوگوں میں اعتقادی خرابی تو نہیں ہے، عملی کمزور ہے جو میرے مقابلے پہ ناحق کھڑے ہوئے ہیں اور مجھے تکلیفیں پہنچاتے ہیں. تو حضرت عثمان کا دل تو ان سے خوش نہیں تھا، حضرت عثمان خود ان کی وجہ سے گھر میں محصور تھے، باہر نہیں آ سکتے تھے، اور آخر کار نتیجہ شہادت کی شکل میں سامنے آیا، لیکن اعتقادی کمزوری نہیں تھی. تو حضرت عثمان نے مسئلہ پوچھنے والوں کو نماز سے منع نہیں فرمایا. اب ہم ایک اور ایسا مسئلہ عرض کرتے ہیں جس میں فرق آیا ہو اعمال میں یا اعتقاد میں. امام بخاری کے سب سے بڑے شاگرد دنیا میں امام ترمذی ہے، اور لوگ کہتے ہیں بخاری کا صحیح تعارف ہی امام ترمذی نے کیا ہے. امام ترمذی نے اپنی کتاب الجامع السنن صفحہ 50 پر نقل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اپنے شاگردوں کے ساتھ ایک مسجد سے گزرنے لگے، تو وقت نماز کا ہو گیا تھا، آپ نے کہا وقت بالکل قریب ہے، چلتے ہیں یہاں نماز پڑھتے ہیں. وہاں پر اذان کے بعد دوبارہ اذان ہو رہی تھی، جس کو تصویب کہتے ہیں نا ہمارے یار لوگ بھی، جیسے صلاۃ السلام پڑھتے ہیں، یہ حرکت شروع ہو گئی تھی. تو حضرت ابن عمر نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کہ یہ بہت بڑے عاشقان رسول ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہم زور زور سے پڑھیں گے. آپ نے کہا یہ تو بدعتی ناکارا لوگ ہیں، ان کی مسجد میں اپنی نماز بھی نہ پڑھو. اور آپ نے کہا اخرجو میں مسجد المبتدے، بدعتی کی مسجد سے باہر نکلو تاکہ عقیدہ محفوظ رہے، ان کے عقائد کمزور ہو گئے تھے. عثمان نے جن کو اجازت دی تھی وہاں اختلاف اعتقادی نہیں تھا، اور یہ لوگ اعتقادی خراب ہو چکے تھے، اس لیے انہوں نے اذان میں اضافہ کیا تھا. اور جو اذان میں اور نماز میں اضافہ کر لے جو شرعاً ثابت نہ ہو، ایسے بدعتی خراب عقیدے میں مبتلا ہے، الگ تحقیق ان کی اقتداء میں موحد مسلم سنی کی نماز نہیں ہوتی، وہ احتیاط کر لے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ اہل سنہ والجماع، اہل حق کے پاس کعبہ شریف بھی ہے اور مسجد نبوی بھی ہے، الحمدللہ اللہ قیامت تک قائم دائم رکھے. یہ حقانیت کی بہت بڑی دلیل ہے. الحمدللہ آپ عمرہ و حج کے لیے جاتے ہیں, آپ غور کرتے رہے, دل خوش ہوگا, ایمان مضبوط ہوگا. کیسے خطبے کے اندر امام کہتے ہیں ورضی اللہ عن ابی بکر و عمر و عثمان و علی. اللہ, اور جس طرح اذان ہوتی ہے فجر میں, الصلاۃ خیر من النوم, یہ پیغمبر کا پسندیدہ اذان ہے. کبھی حرمین میں دوسری اذان ہوئی ہی نہیں. دو رافضی میرے قریب بیٹھے تھے, ایک کہتا ہے اے شازا, اس نے کہا اے شو, وہ جو تم لوگ حی علی خیر العمل, وہ کیا ہے؟ وہ اس کو کہتا ہے کیا وہ ایران میں بنا ہے؟ کہا کہیں بھی بنا ہے, یہاں منظور نہیں ہوا, چلا نہیں ہے. جب وہ آپس کی بات چیت سے فارغ ہو گئے تو میں نے ان سے کہا میں بات کر سکتا ہوں اگر آپ ناراض نہ کہ بالکل. میں نے کہا آپ کا اور ہمارا ایمان ہے کہ حضرت علی خلیفہ برحق رہا ہے. انہوں نے کہا بالکل. میں نے کہا حضرت علی کا بیٹا حسین حسن بھی 6 مہینے خلیفہ عدل رہا ہے, ان کے دور میں کون سی اذان تھی؟ کہنے لگا یہی اذان تھی. میں نے کہا یہی نماز, یہی اذان, یہی خطبے, یہ سارے ائمہ اہل سنت والجماعت, تم اپنے امام فارس میں ڈھونڈو گئی. میں نے کہا یہاں نماز کے لیے آئے ہو, ایمان مضبوط ہونا ضروری ہے. ہم سے اختلاف بے شک آپ کر سکتے ہیں, ہم بھی 15ویں صدی کے ہیں تمہارے جیسے, لیکن تم مجھے بتاؤ کہ حضرت علی کی داڑھی تمہاری طرح تھی یا ہماری جیسی؟ کہنے لگا آپ کی طرح, اس کی تو گنجی شنجی تھی. میں نے کہا حسین و حسن کی اور ائمہ اطہار خاندان نبوت کے جو ائمہ ہیں وہ داڑھی کاٹتے تھے داڑھیاں, کہیں کہیں پروفیسر اور ٹیچر لگے ہوئے تھے کیا؟ وہ تو امت کے مقتدا تھے, ائمہ ہدایت تھے سارے, وہ کیوں غلط ہوں گے؟ جب سب باتیں ان کی سمجھ میں آئی تھر تھر آنسو سے رونے لگے. قوم یونیورسٹی کے دونوں پروفیسر تھے. تو مجھے کہتے ہیں اور کوئی بات کہو. میں نے کہا ایک بات کہوں گا بس, پھر بس کریں گے. پولیس چاروں طرف سے دیکھ رہی, وہ کیمروں میں آ جاتا ہے کہ کوئی باس ہو رہی. میں نے کہا اہل سنت والجماعت کی حقانیت کی دلیل ہے کہ حرمین شریفین 1400 سال سے انہی کے پاس, ہماری دعا ہے کہ قیامت تک رہے. انہوں نے بھی کہا اللہم آمین, کیونکہ عالم تھے. اہل سنت والجماعت قبر پرستوں کو نہیں کہتے, اہل سنت والجماعت جھاڑوکہوں کو نہیں کہتے. اہل سنت والجماعت کی پہلی جماعت صحابہ ہے, دوسری جماعت تابعین ہے, تیسری تبع تابعین ہے, پھر مجتہدین, محدثین, ہم تک تمام عالم کے اہل حق مسلمان اہل سنت والجماعت. یہ کسی کے باپ کا ٹھیکہ نہیں ہے کہ چند بیداد کرو اور قبروں کے سامنے نمستے کرو اور اپنے آپ کو اہل سنت کہو. اہل سنت والجماعت امام احمد ابن حنبل اہل سنت کا امام ہے, حنابلہ کی فقہ حرمین میں نافذ ہے. دیکھتے نہیں جو اپنے آپ کو اہل الحدیث اہل الحدیث کہہ دیں, یہ 8 اور 12 رکعت کے چور حرمین کے مسلوں پر 20 رکعت تراویح پڑھائی جاتی ہے. یہ ریالات کے لیے بٹورنے کے لیے وہاں جا کے ان کو کہتے ہیں کہ ہم تمہارا مذہب وہاں شائع کرتے. یہ 20 رکعت تراویح پڑھ لے تو یہ اہل حق میں شامل ہو جائے گی. حرمین شریفین میں 2 اذانیں ہیں, ایک پہلی اذان اور اس کے بعد دوسری اذان خطبے کی. یاد رکھنا غیر مقلد جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں ان کے ہاں 1 اذان ہے, صرف خطبے کی پہلی والی اذان نہیں دیتے. یہ حرمین سے اختلاف و انحراف ہو رہا ہے نہیں, وہاں سے ہٹے اور کٹے ہیں. جیسے قبر پرست بدعتی ہے یہ بھی بدعتی ہے. یہ حدیث کے نام پر بے دینی کر رہا ہے، نام حدیث کا دیتے ہیں اور خوش شیطان کو کر رہا ہے. چاروں ائمہ، چاروں فقہ، چاروں اجتہاد، چار دانگ عالم میں اعمال پر متفق ہے الحمدللہ. بھیا آمین اونچا کہو یا آہستہ، آمین کہنا تو سنت ہے نا، کہتے تو سب ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ بہتر کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اونچا کہنا، ہم کہتے ہیں آہستہ کہنا. اونچا اس کو کہتے ہیں آمین،
آمین
یہ اونچا ہے، یہ تو کسی کی نقل ہے. کہیں ایک غیر مقلد آ جائے تو ایسا لگتے جیسے کوئی بگل بجانے والا آیا ہوا. اور ہندوستان میں جو یہ مسئلہ چلا اور اختلافات ہو گئے، انگریزوں نے کوشش کی کہ مجاہدین کو تتر بتر کر لیں. سارے مجاہد ہمیشہ اہل حق ہوتے ہیں، اہل باطل میں کبھی بھی مجاہدین نہیں ہوتے. وہ تو جہاد کے نام پر اپنے محلات اور اپنے سلطنتیں چلاتے ہیں مجاہدین کے خرچوں پر. تو ان کو مختلف پریشانیوں میں ڈالا گیا. شمس الحق عظیم آبادی کو لایا گیا، میاں نذیر حسین کو، اور ان کو کہا گیا کہ آپ یہ فتوے دے کہ امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتے ہو، آمین زور سے نہیں کہتے، ان کی نماز نہیں ہوتی. دوسرے کو عبد السمیع کو رامپور سے، اور عبد الرسول کو دہلی سے، اور دوسرے تیسرے صاحب کو بھی کڑا کیا کہ آپ فتوے دے کہ یہ ولیوں کو نہیں مانتے، کرامات نہیں مانتے، قبروں کو نہیں مانتے، تاکہ مجاہدین کے بارے میں بدگمانی پیدا ہو جائے. دیکھے اور اس کے بعد غلام احمد قادیانی کو کہا کہ تو آ جا بیٹھے، صحیح معنوں میں نبی بن جا، تاکہ بات ہی ختم ہو جائے. کیونکہ کام اتنا زیادہ ہے کہ یہ بدعت کر کے اور وہ غیر مقلدیت کر کے سنبھال نہیں سکتے. تو غلام احمد قادیانی نے آ کے باقاعدہ نبوت کا دعویٰ کیا. کتنی عجیب بات ہے نبی یہ کہنا کہ میں نبی ہوں، اور مجھے جو ہندوستان کی ضروریات کے لیے بھیجا گیا ہے، مستقل کتاب لکھی حقیقت الوحی و الہام اور یہ اور وہ براہین ہو. افراتفری پیدا کی گئی. یہ بات یاد رہے کہ 1110 میں اورنگزیب عالمگیر مرے ہیں ہجری. 1110 تک پورے ہندوستان میں کوئی اور مذہب نہیں تھا، یہ دعویٰ ہے میرا، کوئی دکھا دے مجھے، صرف ایک فقہ حنفی ہر جگہ. تو 700 سال تک اسلامی حکومتیں رہی، کل 7 خاندان نے حکومت کی. اورنگزیب نے اس لیے تو اب عالمگیری فتاوی 6 لاکھ جزیات پر مشتمل جمع کیا، 500 فقہا کو اس میں بٹھایا. قانون یہی تھا فقہ حنفی. اور جو 7 سلطنت ہندوستان میں حکومت کر چکی ہے، اس زمانے میں نہ کوئی غیر مقلد تھا نہ کوئی بدعتی قبری تھا. مرزائی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. ایک مذہب اور دین تھا، ایک ہی فقہ کا رنگ تھا، علماء لوگ عمل کرتے تھے، تو مسلمان بادشاہ موجود تھے، اور رنگون اور برما سے لے کے کاشغر اور کابل میں جا کے زہیر الدین بابر کی قبر کابل میں، اور کاشغر اور غزنی، یہ تمام کے تمام اسلامی سلطنت کے حصے ہیں، ان پر مسلمانوں کا جھنڈا لہرایا جاتا تھا. انگریز جب آیا اور اس نے دیکھا، وہ تو بڑا مکار و عیار ہے، بہت سکیمر ہے، اس نے کہا ان کو کون نے پیچھے ہٹائے گا، یہ تو سارے اسلام پر جان دیتے ہیں، ان کا مقابلہ تو بہت مشکل ہے، ان کو مذہبی بحران میں ڈالو. تو کچھ لوگوں کو کڑا کیا کہ آپ رفع دین و امین بالجار یہ اختلافات ڈالے. کچھ لوگوں کو کہا آپ کا یہ بزرگوں کو نہیں مانتے، یہ قبروں کو نہیں مانتے، عرش شرف عرش نہیں کرتے، کنڈے نہیں کرتے، میلادے نہیں کرتے، اکو بکو نہیں کرتے. اور پھر مرزائیوں قادیانیوں کو ان کے اختلافات سے موقع دیا گیا، اور صاف صاف اپنی کاذبہ دروغ نبوت کا اعلان کیا اور اس میں مسلمانوں کو کتنی مشکلات پیش آئی. آج تک وہ زخم ہرے ہیں اور اب بھی وقتاً فوقتاً کوئی ناسور پیدا ہوتا ہے تو وہ قادیانیوں کی طرف میلان شروع کر دیتا ہے. فضا کے اندر سازش جراثیم موجود ہے. جب یہ دیکھا گیا کہ ہر طرف سے مذہبی افراتفری پیدا کی گئی تو دارالعلوم دیوبند اس کے لیے وجود میں لایا گیا کہ تمام عقائد اسلام کا بھی تحفظ ہو، سنت اعمال کا دور دورہ ہو، شرک اور بدعت کا برملا رد ہو. اور 1857 میں جو مسلمان مارے گئے اور جو شکست فاش مسلمانوں کو ہوئی، آئندہ کے لیے مجاہدین ختم نہ ہو، مجاہدین جس سرزمین پر بھی ہے وہ دیوبند کا شکر کرے، یہ سبق وہاں سے نکلا ہے. مجاہدین تفرقہ کو نہیں کہتے ہیں، مجاہدین لوگوں کے نقصانات کو نہیں کہتے، مجاہدین اسلام کی عظمت کے لیے اپنی کوشش بروئے کار لانے کو کہتے ہیں. اور کامیاب علماء جو بہترین درس دے، جو ہر علم اور فن میں انتہا پہ فائز ہو، خطیب، امام، مفسر، محدث، مفتی، فقیہ، یہ اس کی افزائش ہو. اور میدان عمل میں بھی قابل لوگ ہو جو سیاسی نظام سنبھالے. یہ جو ان کے یہ سیکشن وغیرہ ہیں، ان میں انہوں نے عجیب عجیب بیوقوف بھرے. ایک بیوقوف سا ہے، وہ کہتے ہیں میرے خیال میں سیاست علیحدہ چیز ہے، مذہب علیحدہ چیز ہے. تو کیا ہے وہ گدڑو، تیرا خیال کیا ہے؟ اس کا خیال جو ہے نا وہ بس ٹیلی ویژن کا دارالخلافہ ہے. پیغمبر اسلام بخاری میں کہتے ہیں کانت بنو اسرائیل تسوس ہم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاست بھی پیغمبر کر دیتے. انبیاء علیہ السلام سیاست کا معنی کیا کرتے پتہ ہے؟ یہ جو ڈانسر نگران اور تبصرہ نگار بنا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں سیاست کے معنی دھوکہ دھڑاکا. حالانکہ سیاست کا معنی ابن خلدون نے مقدموں میں کیا ہے، یہ تنفیز اوامر اللہ و نواہی علی عبادہ تحت امرہ. سیاست کے معنی ہے اللہ کے احکام اللہ کے بندوں پر اللہ کے حکم کے مطابق نافذ کرنا اور اس کے لیے کوشش کرنا، یہ سیاست. ان کا مکلو کو اتنی عقل بھی نہیں ہے جو ان کا رہنما پیشوائے اقبال وہ کہتے ہیں جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. یہ دیکھ کہتے سیاست پر دین غالب ہونا چاہیے اور سیاست کو دین کنٹرول کرے گا. جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، پھر لوگ کے سر قلم ہوں گے، لاشیں ملے گی، بچیوں کے ساتھ یہ سب وہی چیز ہے. دین کو ایک طرف کر دیا گیا اور یہ سازش چل رہی ہے کہ بھئی سیاست اس کا دین سے نہیں. ہر سیاسی کے لیے مسلم ہونا ضروری ہے، کیونکہ سیاست عربی لفظ ہے، اس کو ہم سے زیادہ کون جانتا ہے. سیاست خالص اللہ کی رضا و خوشنودی کے مطابق احکام بندوں پر نافذ کرنا، کتنی اچھی بات ہے، کتنی بہترین بات ہے. ہر انسان کو ایک مقدور بر سیاست کا خیال رکھنا ہے، حفاظت کرنی ہے. اور جن کی سیاست قرآن اور سنت اور قوم اور ملک کے مفاد میں زیادہ مفید ہے، ان کا تعاون بھی کرنا چاہیے. وہ کوئی نئی مخلوق کہیں سے آئی نہیں ہے، وہ ہمارے رہنما اور سرپرست ہیں. ہم نہیں کر سکتے بازاروں میں، منڈیوں میں، بڑی جگہوں میں بیانات، ہم تو یہ ممبروں میں حراب میں آئے اور گئے. ان کا احسان ہے کہ وہ ان جگہوں کو پہنچتے ہیں جہاں ہمارے لیے بہت مشکل ہے. جیسے تبلیغی بھائی ڈانسروں کو بھی دعوت دیتے ہیں، کھلاڑیوں کو بھی دعوت دیتے ہیں، پھر ان کو کان سے پکڑ کے ادھر ادھر گھماتے، یہ ایسا تھا ایسا ہو گیا، ایسا تھا ایسا ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ ان کی فصل ہے. درخت میں جو فصل آ جاتی ہے پہلی مرتبہ، لوگ دکھاتے ہیں کہ کیسے شاندار آم لگے ہیں، یہ پہلی مرتبہ آئے. اللہ تعالیٰ تبلیغی سرگرمی ابھی پوری دنیا میں عام فرمائے، خیر پھیلے گی، توحیدی آئے گی، سنت کا اتباع بڑھے گا، شر رکے گا، گناہ رکیں گے، نمازی پیدا ہو جائیں گے، مسجد آباد ہو جائے گی، لوگ داڑیاں رکھ لیں گے، بیبیاں ہماری بیٹیاں اور بہنوں کے سروں پہ دوپٹے اور برقعے آ جائیں گے، گھروں سے فسق فجور نکل جائے گا، حرام کاری رک جائے گی، حلت اور حلال خوری کا دور دورہ ہوگا۔ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب الانبیاء جلد اول کے اخیر میں۔ بنی اسرائیل کی سیاست بھی پیغمبر لوگ کرتے تھے، اور جب وہ پیغمبر فوت ہو جاتے تو ایک اور نبی آ جاتا، پھر ان کے بعد ایک اور آ جاتا۔ فرمایا میرے بعد تو کوئی نبی نہیں آئیں گے، میرے جانشین ہوں گے، میرے خلفاء ہوں گے، عمراء ہوں گے، علماء ہوں گے، خوب ہوں گے۔ آپ نے تو تائید فرمائی انبیاء کی، آپ نے تو انبیاء کے طرز پر امت کو چلانے کی ترغیب عطا فرمائی۔ آپ مختلف زاویوں سے زنادقہ اور ملاحدہ کو موقع دے رہے ہیں، اور اہل خیر اور اہل حق کا راستہ روک رہے ہیں، یہ انصاف نہیں ہے، یہ نشریات اور میڈیا کے آداب کے سراسر خلاف ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی عشر حج مبارک فرمائے، جو حج پر جا رہے ہیں اور جا چکے ہیں اللہ انہیں بہترین عبادات نصیب کرے۔ جس طرح ایک عبادت وہاں ہوتی ہے حج کی، حج پورے عالم میں کہیں بھی نہیں ہو سکتا، وہاں جانا پڑے گا، یہ آخری عبادت ہے۔ نماز ہر جگہ ہو سکتی ہے، روزہ ہر جگہ رکھا جا سکتا ہے، زکات پوری دنیا میں ہر ایک کو دے سکتا ہے، مسلم پر فرض ہے اور مسلم مصرف ہے، لیکن ایک دن تو گھر آنا۔ ہمارا حق کے محبت ہے آپ کے ذمہ، ہمارا حق کے محبت ہے آپ کے ذمہ، غریب خانے پہ آ کر حساب صاف کرے۔ اللہ تعالیٰ ایک موقع دیتا ہے کہ زندگی میں ایک بار صحیح یہ میرا گھر آ کے دیکھو، میرے پاک پیغمبر یہاں آئے گئے ہیں، اتنی یادگاریں ہیں، یہ طواف ہے، یہ سعی ہے، یہ حرم کا داخلہ ہے، یہ فلاں دروازہ ہے، یہ فلاں پہاڑ ہے۔ اوہ، بس انبیاء کا رنگ اور انبیاء کی برکات اور جلوے، اولیاء اور متقین وہ تو وہاں عوام ہیں، وہاں تو سرداران ایمان گزرے ہیں، انبیاء و مرسلین کی جماعت، اور سب کے اخیر میں سب کے تاجدار اور سپہ سالار حضرت محمد مصطفی احمد مجتبی، امین اللہ علی الوحی فی الارض والسماء، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور بڑی شان سے تشریف لائے۔ آپ نے تمام ادیان کی تکمیل کی ہے دین اسلام کا نام رکھ کے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ آپ نے ایسا حج کیا ہے اور ایسا حج کی تعلیمات دی ہے، ایسے مناسک چھوڑے ہیں کہ 15ویں صدی میں بھی آدمی جب حج صحیح معنی میں کر کے آئے، حدیث شریف میں حج کرنے والا گناہ سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے اس دن وہ اپنے ماں کے بطن سے باہر آیا۔ تو حاجیان صاحبان بہت خیال رکھے، اور بڑے ادب سے قدم رکھے، اور بڑے احترام سے سانس لے، اور اس در اور اس گھر کو کائنات کے اندر، اسی زمین کے سامنے وہ عرش اور آسمان ہے، ادب گائیست زیر آسما از عرش نازک تر، ادب گائیست زیر آسما از عرش نازک تر، اور نفس گم کر دمی آئے جنید و بایزید اینجا۔ بڑے بڑے وہاں پہنچ کے گم ہو جاتے ہیں۔ پیرانی پھر شیخ عبد القادر سے کسی نے دعا کے کہا، سل رب کا، اے رب کعبہ سامنے دعا مانگو، یا مجھ سے کیا کہہ رہا، سل ربک، سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم۔ حضرت عمر جب عمرے کی اجازت مانگنے آئے، آپ نے کہا مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھنا، ایسے بہترین عبادت ہے۔ تو حاجان صاحبان کو اللہ مبارک کرے جانا و آنا. حج کی اور عمرے کی دو دعائیں ہیں، ایک یا اللہ آسان فرما پوری دنیا آ گئی، اور یا اللہ قبول فرما پوری آخرت آ گئی. اب سب لوگ تو نہیں جا سکتے ہیں، نہ سب کو جانے کا حکم ہے، تو بقیہ عالم پر بشرط توفیق والغنا قربانی واجب کر دی گئی. ہر صاحب مال صاحب نصاب پر ایک قربانی، خواہ اونٹ کا ایک حصہ ہو ساتواں، یا بکرے اور بھینس کا ساتواں حصہ ہو، یا مینڈا اور بکرا ہو، یا خود پوری گائے اور اونٹ اللہ توفیق دے، یہ واجب ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، من وجد ساعتا ولم يدح فلا يقربن مصلانا، جس کو توفیق ہے اور قربانی نہیں کرتا وہ عیدگاہ میں نہیں آ سکتا. ناراض ہو رہے تھے آپ کہ قربانی کیوں نہیں کرتا، اور خوب قربانی آپ فرماتے تھے اور صحابہ سے بھی کراتے تھے، امت کو بھی تاکید کی، اور فرماتے تھے کہ ہر ہر بال اور خون کے قطرے کے بدلے میں نیکیاں ملے گی، اور یہ جانور قیامت کے دن شفاعت کا ذریعہ بنے گا. بعض روایات میں کہ اس کے بدلے میں جنتی سواری ملے گی. آج کل عجیب فیشن ہے، 5 لاکھ کا بیل اور 9 لاکھ کی گائے، اور عجیب عجیب تماشے بنے ہوئے. ایک آدمی میرے پاس آیا کہ میں 5 لاکھ کا ایک بیل خریدوں یا 5 لاکھ کی بہت ساری گائے لے آؤں. میں نے کہا 5 لاکھ کی تو کم از کم 10 گائے تو آ جائے گی، تو 70 قربانیاں ہو جائے گی. اور یہ تو 5 لاکھ کا بیل ہے، اگر 5 کروڑ کا بھی ہو تو قربانی وہی ساتھ ہے، 8 بھی نہیں. میں نے کہا عقل سے سوچو ذرا. کہتے ہیں محلے والے 3 لاکھ کی گائے لائے تو میرے بچے رو رہے. میں نے کہا تو یہ بچوں کی خوشی کا ذریعہ ہے، شریعت کا ساز و سامان نہیں. اللہ تعالی مسلمانوں کو خوب توفیق دے اور آداب سے رہنا نصیب فرمائے. اللہ حلال مال کے خزائن دشمنوں سے بچائے اور دین پر خرچ کرنے کی توفیق دے. اعتدال بڑی دولت ہے، میانہ روی اختیار کرنا سنت انبیاء ہے، اسی سے اللہ خوش ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ. بہرحال باقی تفصیلات کا تو اب وقت نہیں رہا، ہر وقت کی تفصیل ہوتی رہتی ہے انشاءاللہ، اور بھی ایام آ رہے ہیں اگر ضرورت ہوئی. اور ہمارا ماہنامہ الاحسن جو شائع ہوا ہے وہ قربانی کے مسائل اور خطبے پر مشتمل ہے، وہ انشاءاللہ اچھی نمائندگی کرے گا امید ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن. میرے لیے دعا کرے، میں قرضے میں ڈوبا ہوا ہوں اور کیا میں اپنا قرضہ اتاریں گے زکات لے سکتا ہوں؟ اگر آپ کے پاس نصاب بھر سونا چاندی یا نقدی نہیں ہے تو آپ زکات لے سکتے ہیں. میں نے 5 سال پہلے یہ کہا کہ میرا کل انکم ہو جائے تو میں دیگر بانٹوں گا، تو کیا میں یہ فرض ہے یا نہیں؟ کتنے ہوا ہے؟ آپ کی پرچی واضح نہیں ہے سمجھنے کی، نہیں انسانوں کے ہاتھ کی لکھی ہوئی نہیں. میرا سوال یہ کہ میری شادی ہونے والی ہے مہینے بعد، میری امی کہتی ہے جب تک تیری شادی نہیں ہوگی تو اکیلا کہیں نہیں جا سکتا. دریافت کے پاس پتہ نہیں کیا اکیلے کمرے میں، یا یہ پوچھنا چاہتا ہوں شرائط میں شادی سے پہلے ایسی کوئی بات ہے؟ کوئی نہیں، آپ کی امی غلط کہہ رہی، غلط بیانی کر رہی ہو. کہتے کہ جو لوگ فرض نماز کے بعد سنت موقع چھوڑ کر تسبیحات مشغول ہوتے بعد میں سنت پڑھتے، ان کے لیے 2 روایتیں کہ ایک سنت کو قتل کیا، یہ دوسری یہ کہ نہیں سنت تو پڑھیں گے لیکن خلاف سنت. فتح القدیر جلد اول شرح ہدایہ صفحہ 112-13. جب جنازہ سامنے آ جائے تو اس کو پڑھنا فرض عین ہے. فتاوی شام کتاب الجنائز، فتاوی تمرتاشیہ، فتاوی مہمہ سب برے پڑھے. ابن عابدین نے خود اس کو چھیڑا ہے اگرچہ حل نہیں کیا. خدا برتر آپ کی عمر میں، علم میں برکت دے، آمین. ہم سب کو اس فیضیاب ہو تو آمین. سوال یہ کہ حلالے کے لیے کچھ دیر کے لیے ہم بستری کا پھر نہیں، کم از کم 3 راتیں ہو، آج کل کچھ دیندار لوگ بھی جہاد افغانستان کو فرض کفایہ کہہ کر اپنے کو بری سمجھتے ہیں، آپ اس بارے میں کیا فرمائیں؟ بس جو علماء دین کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے، علماء اور مفتیوں نے جو فتویٰ دیا ہے اس کا اقتدا ہے، آمننا وصدقنا. بدعتی کے امام کے بیچ نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، بدعتی کی مسجد میں اپنی بھی نہ پڑھے تو بہتر ہے، نحوست برستی ہوا. ایک انتہائی معتبر دوست نے اپنی جائیداد کے مقدمے میں مجھے موقع پر موجود گواہ ظاہر کیا، جبکہ سچ یہ ہے کہ میں وہاں نہیں تھا. کیا میں اپنے دوست کے کہنے پر عدالت میں اپنے بیان دوست کے حق میں دے سکتا ہوں؟ حدیث شریف میں ہے جس نے جھوٹی گواہی دی قیامت کے دن وہ شفاعت سے محروم ہوگا. آپ یا تو دوست لے اور جھوٹ بولے، یا شریعت لے اور جنت چلے جائے. جھوٹ بولنا کوئی اتنا آسان سودا ہے جو آپ کر رہے ہیں؟ اللہ آپ کو توحید و سنت کے ساتھ برکتوں والی عمر نصیب فرمائے، امین. اے شکا یہ کہنے کہ موجودہ دور میں علماء علم میں تمہارے سے مگر تقوی میں نہیں ہے، کیونکہ علماء جائیداد کے مالک ہے اور گاڑی جو کہ وقت کی ضرورت ہے. یہ اس کے کہاں سے تقسیم آئی کہ علم میں وارث ہے اور چیزوں میں نہیں ہے؟ انبیاء علیہ السلام کی سلطنت نہیں تھی؟ داؤد علیہ السلام بادشاہ ہے، سلیمان علیہ السلام بادشاہ ہے، اور ہمارے پیغمبر نے بھی مدینہ منورہ میں 10 سال خلافت فرمائی ہے. علماء کہتے ہیں پورا نظام تو حکومت تھا آپ کے اختیار میں. ابوبکر صدیق، عمر، عثمان، علی، حسن مجتبی، معاویہ، یہ سب خلفائے راشدین ہیں، علم میں بھی وارث ہیں اور سلطنت میں بھی نبی کے وارث ہیں. اللہ آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. مفتی صاحب ایک بار حضرت حسن و حسین بھاگتے ہونے کم سن مسجد میں آئے تو جناب نبی کریم نے خطبے کے دوران اٹھایا، کیا یہ آپ کا معجزہ تھا؟ کیونکہ موجودہ دور میں تو علماء بچوں کو آگے آنے نہیں دیتے. کیسے اشکال پیدا کیے دیکھو 420 نے اچھی بلی بات کو بگاڑنے کی کوشش کی. حضرت خطبہ دے رہے تھے اور حسن و حسین صف میں نہیں آئے تھے، نانا جان کے پاس آ رہے تھے، چھوٹے چھوٹے تھے. آپ نے خطبہ چھوڑ کر نیچے اترے اور ایک کو ایک کندھے پہ، دوسرے کو دوسرے کندھے پہ اٹھایا اور پھر ان کے ساتھ خطبہ دینے لگے اور فرمایا اللہ نے سچ کہا، انما اموالکم واولادکم فتنہ. یہ چھوٹے چھوٹے نواسے، یہ بھی میرے لیے آزمائش ہے. صف میں تھوڑی آئے تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز ہے یہ کہ آپ خطبہ چھوڑ کر نیچے اترے اٹھا لیا. وہ میرے ایک چھوٹا سا نواسا ہے تو وہ مجھے کہتا ہے کہ چلو نماز پڑھاؤ، تو میں نے کہا ابھی ٹائم نہیں ہوا ہے، کہا آپ وہاں آ جائیں تو لوگ خود آ جائیں گے. تو اس دن مجھ سے بڑا ہنگامہ کیا، میں نے کہا بہت زیادہ وقت باقی ہے، تو گیا نانی کو کہا کہ چل آ جا پڑھائے، چلو ساتھ. چھوٹا سا اتنا ذرا سا ہے، بچوں کی کائنات علیحدہ ہے. حضرت حسن مجتبی کی عمر وفات کے وقت 8 سال ہے، حسین کی 7 ہے. دوسرا قول یہ کہ 10 سال اور 9 سال، اس سے زیادہ کی تو روایت نہیں ہے. یہ درمیان کا کوئی واقعہ ہے، 4-5-6 سال کے بچے تھے تو ان پر تو نماز نہیں تھی اس وقت، ویسے آئے تھے. فجر کی نماز کے بعد تبلیغی بھائی 6 نمبروں کا بیان کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں. میں اپنی جگہ پر بیٹھا ذکر میں لگا رہتا ہوں، الحمدللہ اشراق پڑھ کر آپ اپنی جگہ سے اٹھ جائے، تبلیغی بھائیوں کے ساتھ بیٹھ جائے، وہ تجھے کھائیں گے نہیں، وہ بلائے نہیں ہے، اچھا بہترین انسان ہے. اور اپنا ذکر وہاں بھی کرو، ذکر جو ہے نا منہ سے ہوتا ہے یا کسی اور جگہ سے ہوتا ہے کہ آپ جگہ سے اٹھ نہیں رہے، اور اشراق بھی پڑھ لے، 1 گھنٹے بعد چاش بھی پڑھ لے، اللہ مبارک کرے، ہمیشہ توفیق دے. لیکن تبلیغ والوں کو بھی غیر نہ سمجھے، وہ بھی بہترین اعمال میں ہے. پوچھنا یہ کہ ان میں کون سا عمل افضل ہے، تبلیغ والوں کے ساتھ بیٹھنا افضل ہے. بہن سلام. اچھا جی، بہت سلام اور دعا. حضرت آج کل انگلی پر پتہ نہیں پہنتے ہوئے ڈیجیٹل تسبیح کا رواج ہو گیا، کیا یہ پرانی دانوں والی تسبیح کا بدل ہے؟ مجھے معلوم نہیں ہے، تو آپ جانتے ہیں، آپ نے لکھا ہے، میں تو اپنے انگلیوں سے پڑھنے کو ذرا صواب سمجھتا ہوں. میرے ایک دوست ہے جن کے بارے میں کافی عرصے کے بعد معلوم کہ وہ قادیانی ہے، مگر دوست تو آپ کا اب بھی ہے. میں نے اس کے ساتھ کھانا پیا، کھانا پینا کیا ہے، بتایا اب میں کیا کروں، آئندہ پرہیز کرے، توبہ استغفار کر. کیا قرض لے کر تعلیم جہاد تبلیغ کے لیے سفر جائز ہے؟ جی جائز ہے. جس کو دعائے قنوت یاد نہ ہو وہ ایک ایک دو دو الفاظ روز یاد کرتے رہے، وہی پڑھتے رہے، دو دو تین تین دفعہ آہستہ آہستہ بڑھتے رہے. کیا صرف صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف ہے؟ جی ہے، مکمل درود ہے. یہ چھ کلمے جو مشہور و معروف ہیں ہماری کتابوں میں، کیا یہ کلمے اس ترتیب کے ساتھ حدیث پاک میں آئے؟ مختلف احادیث سے ثابت ہے. آج کل متعین منافع کے ساتھ مضاربت کیا جا رہا ہے، اس میں پیسے لگانا کیسا ہے؟ یہ سود کی ایک قسم ہے، ناجائز ہے. مسلمان ایک جسم کے مانند ہے، انہوں نے ظلم کے شکار ہے، مگر یہ پاکستان کے علماء ان کے حق میں بولتے ہی نہیں ہیں. یہ بات ٹھیک ہے کہ مریسی اور اخوان المسلمین کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے، میرے خیال سے تو علماء نے بیان دیا ہے، چونکہ جماعت اسلامی ان کی ٹھیکے دار ہے، اور جماعت اسلامی جس میں آگے آگے ہو تو اور علماء حق پر اس سے بچتے ہیں. اخوان المسلمین مصر کے اور پاکستان کے جماعت اسلامی ایک چیز ہے. سب سعودی عرب نے بھی ان کی اسی وجہ سے مخالفت کی ہے کہ ان کے پاس لٹریچر ایسا ہے جو افسوسناک ہے. میاں بیوی دونوں صاحب نصاب ہیں، دونوں الگ الگ قربانی کریں گے؟ جی ہاں، بہتر یہی ہے. اللہ آپ کے تمام نمازیوں کی حفاظت فرمائے، آمین. اللہ نے اولاد کی امید دی، آپ سے دعا ہے کہ درخواست، آمین. لڑکی کا نام میمونہ بشرا رکھ سکتے ہیں، اللہ مبارک کرے. محمد عارف صاحب بہت علیل ہے، اللہ پاک صحت شفا دے، اللہ آپ کو لمبی عمر اور بہترین صحت عطا فرمائے، اور آپ کو ہماری اصلاح کے لیے تادیر قائم رکھے، اور ہمارے بھائی محمد انور شاہ اور آپ کے جیسے علم عطا فرمائے، آمین. جزاک اللہ خیر. اللہ آپ کے الفاظ شیر و شکر میں تبدیل فرمائے، آپ کے الفاظ کو اللہ فرش سے آج تک قبولیت دے، اور آپ کو بھی اس کے بدلے میں اور تمام حاضرین کو دونوں جہانوں کی نعمتیں عطا فرمائے. کل میرا بہت اہم امتحان ہے، اللہ سرخرو و کامیاب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، اللہم صل وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وصلی وسلم علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. جتنے حضرات نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ ان کے حق میں دعائیں قبول فرما. جنہوں نے مجھ عاجز فقیر اور عزیز محمد انور شاہ کے لیے دعا کی، حق تعالیٰ ان کے مبارک کلمات، یہ درد دل کی دعائیں، یہ سوز جگر کی ادائیں اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے، اور دعائیں کرنے والے کو بھی دونوں جہانوں کے سلوں سے، رحمتوں سے، نعمتوں سے، عزت و شرف سے مالا مال فرمائے. جو بیماران ہیں اللہ انہیں صحت شفا دے، جو کسی امتحان اور الجھن میں ہے اللہ ان کی مدد و دستگیری فرمائے، جن کی جو مراد ہے حق تعالیٰ عطا فرمائے، جو دعائیں ہیں قبول فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم.